بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو، تمام انسان اور جنات کو، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہ نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹایا نہیں جائے گا؟ ہم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ایک مقصد ہے. اس کائنات کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. آپ بس پر بیٹھتے ہیں اور کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ بے مقصد بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ بے مقصد سفر کرتے ہیں؟ آپ کا مقصد ہوتا ہے، میں منگلور جا رہا ہوں ڈاکٹر کے علاج کے لیے، میں ممبئی جا رہا ہوں تجارت کا مال لانے کے لیے، میں بنگلور جا رہا ہوں نوکری کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے. آدمی کہیں سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی سفر نہیں ہوتا. میں فلاں جگہ جا رہا ہوں سیر و تفریح کے لیے. اگر کوئی بے مقصد سفر کرتا ہے تو لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں. ٹرینوں میں بہت سارے پاگل لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے آپ کو کہاں جانا ہے، انہیں نہیں معلوم. مقصد تو بہت دور کی بات، کہاں جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ وہ لوگ پاگل ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. تو بے مقصد سفر کرنے والا انسان پاگل ہے. جب یہ انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، بے مقصد کوئی سفر نہیں کرتا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو مقصد کے ساتھ جاتا ہے، بیت الخلاء میں بھی بے مقصد نہیں جاتا. جب یہ انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، بے مقصد کہیں سفر نہیں کرتا، تو اتنی بڑی کائنات کیا اللہ نے بے مقصد پیدا کی ہے؟ ہم اور آپ انسانوں کو کیا اللہ نے بغیر کسی مقصد کے یوں ہی دنیا میں پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، جنگل، بیابان، کہکشا، درند، پرند، چرند، حیوانات، جمادات، ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے. حتیٰ کہ وہ سانپ اور زہریلا جانور جس سے انسان بھاگتا ہے، اللہ نے اس کو بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا. سانپ کی وجہ سے کتنے فصلوں کی حفاظت ہوتی ہے، کوئی جا کر کسانوں سے پوچھے. آپ جائیے کسی کھیت میں اور کھیتی کرنے والے کسان سے پوچھئے، اللہ نے اس کھیت کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں. وہ آپ کو بتائے گا بہت سارے جانوروں کے نام لے گا کہ ان جانوروں کے ذریعے سے ان کھیتوں کی حفاظت ہوتی ہے. کتنے ایسے درخت آپ کے گھر میں ہوتے ہیں جن کی حفاظت سانپ کرتے ہیں. اگر وہ سانپ نہ ہوتے تو چوہے اور دوسرے جانور آپ کے درختوں پر لگنے والے پھلوں کو یا تو کھا جاتے یا پھر خراب کر دیتے. بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ نے چیزیں بے مقصد نہیں پیدا کی ہے تو ہم کو بدرج اولا بے مقصد پیدا نہیں کیا. الدنیا خلقت لکم, یہ پوری دنیا یہ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. سورج روشنی دیتا ہے, اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. چاند روشنی دیتا ہے, اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. رات اور دن کا تعین سورج اور چاند کی وجہ سے ہوتا ہے. بے شمار فوائد ہیں. ہر ہر مخلوق اپنے اندر انسانوں کے لیے فائدہ رکھتی ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم لوگوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا, آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ موت تک اپنے رب کی عبادت پر لگے رہو, جمے رہو. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہیں. اللہ معاف فرمائے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے جو انہوں نے کہا تھا, انہیں سید التابعین کہا جاتا ہے, جماعت تابعین کے سردار, غالباً انہی کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ صحابہ کرام کو دیکھتے تو تم انہیں پاگل سمجھتے, یعنی ان کا ایمان پر فکر, ایمان پر جمے رہنا, آخرت کی تیاری کرنا, خدا اور خدا کے رسول کے حکموں کے لیے جان دے دینا, ان کی جو ایمانی کیفیات اور مشاہدات ہیں اس کو دیکھتے تو تم انہیں پاگل کہتے, اور اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تو منافق کہتے. یہ اس زمانے میں بات کہی جا رہی ہے جبکہ تابعین کی جماعت اس دھرتی پر موجود تھی, جو صحابہ کے بعد سب سے بہترین انسان ہیں. تابعین کی جماعت جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, ان کے زمانے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. آج ہم اس زمانے سے تقریباً 1450 سال پیچھے آ چکے ہیں. آج ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے. ہماری زندگیوں سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اتنی سنتیں روزانہ چھوٹتی ہے اور ہمیں سنتوں کے چھوٹنے پر نہ افسوس تو دور کی بات احساس تک نہیں ہوتا. کتنے احکامات ٹوٹتے ہیں ہمیں اس پر احساس نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں فیشن اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. غیر شعوری طور پر اسلام ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں ایمان کے مذاکرے کرتے تھے تاکہ ایمان کی تجدید ہو, ایمان کو طاقت ملے, اعمال کا شوق پیدا ہو. یاد رکھیے, دین کی باتیں سننے اور سنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. گھر بیٹھے ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی, گھر میں بیٹھے اور بازاروں میں گھپے ہاتھ کر اعمال کا شوق پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے دین کی مجلسوں میں حاضری کی ضرورت ہے, دین کی باتیں سننے اور سنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو بات جتنی بار زیادہ دہرائی جاتی ہے وہ بات دل کی گہرائیوں میں یقین بن کر بیٹھ جاتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے ایمان کی فکر کریں. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت ہی مشہور ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کون ہے آپ سب جانتے ہیں، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرانی ہے، جن کے فضائل بے شمار ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو اپنا دوست بنا لیتا تو میں ابوبکر کو اپنا دوست بنا لیتا. جن کے بارے میں بشارتیں ہیں اور دنیا میں ہی جنہیں جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے، انہوں نے جب یہ حال سنا تو پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی ترقی ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے. جب اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں تو آخرت کی یاد بھول جاتا ہوں اور ایمان کی فکر دھیان سے نکل جاتی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی میرا حال ہے. دونوں حضور کے پاس چلے، دونوں کو اپنے ایمان کی فکر، اور دونوں صحابی رسول اور بڑے درجے کے صحابی، لیکن اپنے ایمان پر انہیں ڈر ہے کہ کہیں نفاق تو نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے میں اور آپ سوچ لیں کہ ہم نے کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لیا ہے کہ کیا میں ایمان پر عمل کر رہا ہوں، کہ ایمان میرے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے، کیا میں رب کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بن چکا ہوں. اگر جواب ہاں میں آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر جواب نہ میں ہو تو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے. حضور سے حال بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایمانی کیفیت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، یہ تو بدلتی رہتی ہے انسان کی کیفیتیں. اگر ایک ہی کیفیت پر ایمانی کیفیت کے ساتھ 24 گھنٹے اگر کوئی رہے تو پھر راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کریں. تو ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ایمان کی باتیں سن کر، دینداروں کی صحبت اٹھا کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. گھر بیٹھ کر بازار کے جھمیلوں میں یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک خدا کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے عبادات کو ہم پر فرض کیا، بہت ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس کے بغیر ایک مومن اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھ سکتا. ان عبادات میں پہلے درجے کی جو عبادت ہے، اسلام کا جو اولین فریضہ ہے، وہ ہے 5 وقت کی فرض نمازیں. افسوس کہ اس کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ ہمیں اپنے کھانے اور پینے کی طرف ہے، جتنی توجہ ہمیں عمدہ کپڑے پہننے کی طرف ہے. اگر ہم اتنی بھی توجہ کر لیں ان نمازوں کی طرف جتنی توجہ ہم روزانہ کھانے پینے کی طرف کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سے پھر کوئی نماز چھوٹنے نہیں پائے. قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہے نماز. اگر نماز اچھی نکلی، یہ نماز میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا حساب آسان اور یہ حساب میں کامیاب ہو جائے گا. اور نماز میں کوتاہی ہے اور نماز میں کھوٹ ہے اور نماز میں یہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر وہ قیامت والے حساب میں، قیامت کے دن حساب میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. اول سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور جس چیز کا حساب سب سے پہلے ہوگا آج اتنی ہی زیادہ غفلت ہمیں اس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احکام دنیا میں دے کر بھیجے گئے، آسمان سے تمام احکام اتارے گئے، لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا، حضور کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پانچ وقت کی نمازیں تحفے کے طور پر ملی ہے. یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ معراج کی بلندیوں کو چھوتا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، وہ ستاروں پر اپنی کمندے ڈالتا ہے، اس کی روح ساتوں آسمان سے اوپر چاہتی ہے، اس کا تعلق اوپر سے جا ملتا ہے. اور جو نماز سے اپنے رشتے کو کاٹتا ہے، گویا کہ اس نے اپنا تعلق آسمان والے سے کاٹ دیا، اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ دیا. اسی لیے نماز کو فارق کہا گیا، فارق، فرق کرنے والی. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے کی علامت اور نشانی تو نماز ہے. نماز، نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. اس کے ایمان کا کوئی اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں ہے. ایمان فرق ہے کفر اور ایمان کے درمیان. ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا. اس کی مثال یوں دی، پانچ فرض نمازوں کی، جیسے تمہارے گھر کے باہر دروازے پر ندی ہے، ندی بہتی ہے جس سے آپ روزانہ پانچ مرتبہ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کیا آپ کے بدن پر روزانہ پانچ مرتبہ نہانے کے بعد میل کچل رہے گا؟ ایسے ہی پانچ وقت کا نماز پڑھنے والا، پانچ وقت کی نماز کا عادی، وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے جیسے پانچ مرتبہ نہانے سے آدمی میل کچل سے صاف ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کو دھوتی ہے، اللہ اچھے انسان کو قریب کرتی ہے. لہذا اس کی طرف ہمیں سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زندگی میں ایک لمبی عمر ایسی گزری ہے بغیر نمازوں کے، تو اللہ کا در کھلا ہے. انسان توبہ کرے، معافی مانگے، اور نماز کا پابند ہو جائے. جو نماز کی پابندی کرے گا، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی، روشنی کا سبب بنے گی، اس کے حق میں نماز حجت بنے گی، اس کے حق میں دلیل بنے گی. اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے نہ نجات کا یہ سبب ہے، نہ اس کے لیے حجت ہے، نہ اس کے لیے قیامت میں روشنی ہے. اور سخت ترین وعید یہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، سخت ترین وعید ہے. اور وہ سخت ترین وعید یہ ہے کہ قیامت میں ایسے شخص کا حشر اللہ تعالی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کریں گے. یہ وقت کے سب سے بڑے ظالم، جابر، خدا کے باغی اور وہ نافرمان ہے کہ آدمی کو اگر کسی کو کہہ دیا جائے رہے تو فرعون ہے، تو سامنے والا آج بھی غصے سے کانپ اٹھتا ہے. اس سے بدترین درجے کی گالی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو فرعون اور قارون اور حامان کا لقب دیا جائے. اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، تو پھر ڈر ہے کہ قیامت میں حشر ہوگا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ، جو اس روئے زمین پر خدا کے سب سے بڑے مجرم اور باغی ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. ہم روزانہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے صبح 9 سے مغرب 6 اور 7 تک ملازمتیں کرتے ہیں، خون اور پسینے بہاتے ہیں. 4 پیسے کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں. فجر کی نماز میں آنے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے دلوں میں وہ نیتیں ہیں. ڈر ہے پھر انسان کو کہ قیامت میں اس کا حشر اللہ تعالیٰ ان بدماشوں کے ساتھ کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کر لیں ان گناہوں سے، جن گناہوں کے نتیجے میں آج ہم غیروں کی وجہ سے اس دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. ہم کبھی نعرہ تکبیر سے اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے. اس ملک میں اگر فتح چاہتے ہیں, اس دنیا میں اگر ہم عزت چاہتے ہیں, تو اللہ کی قسم اسی اسلام کے راستے میں اور اسی خدا اور رسول کے احکامات پر چل کر ملے گی. اور اس کے بغیر لاکھ نعرہ تکبیر کی آوازیں گلیوں میں اور میدانوں میں بلند کی جائے, یہ ایک ذرے برابر بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ترقی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. نمازوں کی اہمیت کو جانے, جس طرح سے ہم نے کمائی کی اہمیت کو جانا ہے, جس طرح سے ہم نے روپیوں اور پیسوں کی اہمیت کو جانا ہے. ایک نماز کا چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے اس کا پورا خاندان تباہ کر دیا گیا, جیسے اس کا پورا مال لوٹ لیا گیا. معلوم ہو جائے فجر میں چور آئے گا اور تمہارے 2,00,000 روپے اڑا لے جائے گا, پھر کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ فجر کو سوتا رہے؟ وہ تو پوری رات جاگے گا کہ میرے 2,00,000 کی حفاظت ہو سکے. ہمیں 2,00,000 کی اور 2 پیسوں کی اور 2 کوڑیوں کی قیمت ہے, افسوس کہ نماز کی قیمت نہیں ہے. نمازیوں سے مسجدیں خالی ہو رہی ہیں, ویران ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میرے بزرگوں, میرے عزیز اور میرے دوستوں, نمازوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جتنی توجہ ہم اپنے بدن پر, اپنے کپڑوں پر, اپنے مال پر, اپنی بیوی بچوں پر دیتے ہیں, اس سے زیادہ توجہ نماز کی طرف دینے کی ضرورت ہے. حق تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری گزارش, عام طور پر ہمارے نوجوانوں کے بال وہ غیروں کی تہذیب کے مطابق ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی ہفتوں سے بات ذہن سے نکل گئی, آج اتفاق سے بات یاد آ گئی. نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے بال اسلامی کٹ کے مطابق رکھیں. کسی ہیرو کو دیکھ کر, فلم میں ناچنے والے کسی ایکٹر کو دیکھ کر, یا میدانوں میں دیکھ کھیلنے والے کسی کرکٹر کو دیکھ کر, ان کے طریقے پر اپنے بالوں کو نہ رکھیں. کتنا خراب لگتا ہے, ہم غیروں کی تہذیب پہ مرتے ہیں اور اپنی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک تہذیب کو ہم دوسروں کی اختیار کریں گے تو ہماری زندگیوں سے سنتیں ذبح ہو جائیں گی. ایک فیشن کو اختیار کرنا ایک سنت کو ذبح کرنے کی طرح ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا یہ سنت طریقہ ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے. اگر ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں گے, فیشن اختیار کریں گے, تو اس سنت کو ہم ذبح کریں گے کہ یہ جو سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کی وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے, ہم اس کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. فیشن کی طرف ہم نہ بھاگے, سنت کی طرف ہم آئیں. سنت میں عزت ہے دنیا و آخرت کی, اور فیشن میں عذاب ہے دنیا اور آخرت کا. حق تعالی کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ پورے دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.